السنتهم، دن ان کی زبانوں پر چڑھا ہوا ایک ذائقہ ہے، یحوطونہ ما درت معائشہم، جب تک دین سے انہیں درآمد حاصل ہوتی ہے، معیشت ان کی فراہم ہوتی ہے، اس وقت تک دین کے گرد منڈلاتے ہیں، اذا محسو بالبلا قلت دیانون، لیکن جب آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں، امتحانوں میں ڈالے جاتے ہیں، دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. عرض ہوا تھا کہ اس نورانی کلام سے بہت سارے ابواب انسان کے لیے کھلتے ہیں، جن میں سے ایک باب جو اس حدیث نورانی کے ذیل میں غور طلب ہے اور کھلتا ہے، دینداری کی آفات ہیں. عرض ہوا تھا کہ ہر چیز کو آفت اور بیماری لگتی ہے. معصوم کا بھی فرمان ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ آفَتٌ، ہر چیز کی ایک آفت ہے، ہر چیز کی ایک بیماری ہے، دین کی بھی آفت ہے اور دینداری کی بھی آفت ہے. ہر چیز یعنی ہر چیز جو انسان سے متعلق ہے اس کو آفت لگتی ہے. رابطوں کو آفت لگتی ہے، انسان کی روح کو آفت لگتی ہے، انسان کے اخلاق کو آفت لگتی ہے، دینداری کو آفت لگتی ہے، دوستی کو آفت لگتی ہے، زوجیت کو آفت لگتی ہے، علم کو آفت لگتی ہے، عالم کو آفت لگتی ہے، دیندار کو آفت لگتی ہے، ہر چیز کو آفت لگ سکتی ہے. مرض بیماری اور مرض آفت میں ہے ہر شے. اور دین کو بھی آفت لگتی ہے، دینداری کو بھی بیماری لگتی ہے. کئی بیماریاں دینداری کی ہیں. کچھ مرحلہ عمل میں دینداری کی بیماریاں ہیں، کچھ مرحلہ فہم میں دینداری کی بیماریاں ہیں. چونکہ دین وہ چیز ہے، جب تک مرحلہ فہم سے گزر کر عمل تک نہ آئے انسان اسے ہدایت نہیں پا سکتا. سمجھے بغیر، معرفت کے بغیر، علم کے بغیر، فہم دین آسان کام نہیں ہے، دشوار کام ہے. اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اس مرحلے سے گزرنا دین کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم جیسے معمولی لوگوں کے لیے دین قابل عمل بھی ہو اور قابل فہم بھی ہو. وحی کے ذریعے، معصوم کے ذریعے دین امت تک پہنچے، معصوم کے وجود سے دین گزر کر آئے اور امت تک پہنچے، تاکہ امت کے لیے قابل استفادہ ہو. اگر امت معصوم کو چھوڑ کر خود دین کے درپے ہو، وہ دین مضر ہو جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے انسان کے لیے اور بیماری پیدا کر دیتا ہے. خوارج دیندار گروہ ہے، ایک بہت ہی دیندار گروہ، نہ معمولی دیندار گروہ، ایسا دیندار گروہ جو پابند ہے عبادات کا، جو پابند ہے آداب کا، اس قدر پابند ہے، جن کے دن روزے سے گزرتے ہیں و رات بھر حالت قیام میں رہتے ہیں، کثرت سجود سے ان کی پیشانیوں پر گٹے بن گئے ہیں، اس قدر عبادت کے عاشق، لیکن گمراہ، سجدوں کے باوجود گمراہ، عبادتوں کے باوجود گمراہ. اور خوارج، خارج یعنی دین سے ہی باہر. اس یہ ہو سکتا ہے کہ انسان دینی اعمال بجا لاتا ہو، دینی عبادات بجا لاتا ہو، لیکن دین سے بھی باہر سمجھا جا رہا ہو، صاحب دین اس کو قبول نہ کرے، اسے خارج از دین قرار دے. خوارج یعنی خارج از دین. نماز دین کا حصہ ہے، روزہ دین کا حصہ ہے، عبادت دین کا حصہ ہے، اور نماز اور روزہ کرنے والا خارج از دین کہا جا رہا ہے. کیوں خارج از دین کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ دین جہاں سے گزر کر اس تک پہنچنا چاہیے تھا وہاں سے نہیں لے رہا، وہاں سے نہیں لے رہا، کہیں اور سے لے رہا، خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے خارج از دین ہے. اس رابطے کو، اس واسطے کو جو خدا نے دین کے لیے امت اور خالق کے درمیان مقرر کیا ہے، برقرار کیا ہے، اس واسطے کو عبور کر رہا ہے، اس واسطے کو کراس کر رہا ہے، اس کی نفی کر رہا ہے. اور کس کی مدد سے نفی کر رہا ہے؟ استدلال خوارج کا، معصوم کو بیچ سے ہٹانے کے لیے جو خدا نے امت کی ہدایت کا ذریعہ مقرر کیا ہے، اس ہدایت کے منبع کو امت سے چھیننے کے لیے اور امت سے دور کرنے کے لیے کس سے استدلال کس سے کر رہا ہے؟ آیت قرآن سے. قرآن کی آیت پڑھتے تھے، لا حکم الا للہ، حق کی حکومت خدا کو ہے، خدا کے علاوہ کوئی حکم یا حکومت نہیں ہو سکتی. لا حکم الا للہ آیت قرآن ہے. اس آیت قرآن کو پڑھ کے نتیجہ کیا لیتے تھے؟ نتیجہ یہ لیتے تھے کہ امیر المومنین حاکم نہیں، کیونکہ لا حکم الا للہ. کون امیر المومنین؟ وہ امیر المومنین جس کی ولایت پر قرآن میں نص آئی ہے. قرآن نے جس کو ولی اور حاکم مسلمین متعارف کروایا ہے، اسی امیر المومنین کی ولایت کے انکار کے لیے اسی قرآن سے آیت ڈھونڈی اور اس سے لوگوں کو مغالطہ دیا. لا حکم الا للہ، قرآن کی سری آیات ہیں، بہت ساری آیات ہیں. بعض علماء نے زحمت کی، ایسی کتب لکھیں اور ان آیات کو الگ سے لکھ کر ان کی تفسیر بیان کی جو شان امیر المومنین علیہ السلام میں نازل ہوئی ہیں. ایک نہیں، بیسیوں آیات ہیں جو حضرت کی شان میں نازل ہوئی ہیں. بعض میں ولایت کا تذکرہ ہے، بعض میں حضرت کی دیگر خصوصیات کی طرف اشارہ ہے. قرآن جس کو خود کہہ رہے کہ یہ ولی ہے تمہارا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ تمہارا ولی، خدا تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو نماز قائم کرتا ہے اور رکوع کی حالت میں زکات دیتا ہے وہ تمہارا ولی ہے. اسی کی ولایت کا انکار، جس کی ولایت میں قرآن نے حجت قائم کر دی، اسی کی ولایت کے انکار کے لیے آیت قرآن لا حکم الا للہ پیش کر کے اس کی ولایت کا انکار کیا جا رہا ہے کہ ہم خدا سے خود قرآن لیں گے، ہمیں کسی معصوم کی بیچ میں ضرورت نہیں ہے. تو جو یہ حرکت کرے، اگرچہ دیندار ہو، اگرچہ عبادت گزار ہو، جو بھی ہو، جو یہ حرکت کرے، قرآن کا حافظ ہو، ساری رات نماز شب پڑھتا ہو، سارا دن روزے رکھتا ہو، کثرت عبادات سے اس کی پیشانی پہ گٹے بن گئے ہوں، لیکن حجت خدا کو امت سے جدا کر رہا ہو اور امت کو حجت خدا سے جدا کر رہا ہو، خدا کی بارگاہ میں وہ دین سے خارج ہے، اپنی عبادتوں سمیت دین سے خارج ہے، خوارج، خارج از دین ہے. تو فرق نہیں پڑتا حجت خدا، معصوم حجت خدا ہو، یہ معصوم کو دین سے نکالنے کے لیے آیت قرآن پڑھی گی. معصوم نے اپنے بعد، چونکہ ایک مسئلہ ہے امت مسلمہ میں، اختلافی مسئلہ اول سے، کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رحلت کے بعد امت کے لیے کوئی اہتمام کر کے گئے یا نہیں گئے؟ ایک ماجرا ذکر کیا جاتا ہے، علماء بزرگان ہمارے ذکر کرتے ہیں کہ ایک شیعہ عالم دین حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں انہیں اہل سنت کی بستی سے گزرنا پڑا. انہوں نے تقاضا کیا کہ رات ہو گئی ہے، مجھے رات رہا ٹھہرنے دیجئے. ان لوگوں انہیں وہ جانتے تھے کہ یہ شیعہ ہے اور ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کے افکار سمجھتے تھے وہ لوگ. انہوں نے شرط رکھی کہ اگر آپ اختلافی مسائل پہ گفتگو نہ کریں تو ہم آپ کو یہاں رات ٹھہرنے کی اجازت دیتے ہیں. انہوں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، مجھے رات گزارنا ہے، اختلافات نہیں ڈالنا. لہذا یہ وعدہ دے کے رک کے ان لوگوں نے ان سے وعدہ لے لیا، لیکن خود وعدہ نہیں دیا کہ ہم بھی ایسی گفتگو نہیں کریں گے. صرف ان سے وعدہ لے لیا کہ آپ ایسی گفتگو نہیں کریے گا. رات کو انہیں کھانا کھلایا، انہوں نے پھر آ کے بیٹھ گئے گپ شپ کے لیے. گفتگو شروع ہوئی تو چونکہ خود تو انہوں نے وعدہ نہیں دیا ہوا تھا، انہوں نے یہی مسئلہ پوچھ لیا. کہا کہ آپ بتائیے کہ خلیفہ اول کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے. چالاکی کی نا، ان سے وعدہ لے لیا کہ آپ کسی اختلافی مسئلے پہ گفتگو نہیں کریں گے، اور پوچھ بھی لیا، وہی اختلافی مسئلہ پوچھ لیا، اور انہیں پتہ بھی تھا کہ یہ ہیں بھی شیعہ. یہ بھی عالم تھے، وعدے کے پکے تھے، وعدے کے پابند تھے. انہوں نے بھی نہیں کہا کہ میں اب جب آپ نے پوچھ لیا تو میں گفتگو اختلافی کروں گا. کہا اختلافی گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ ان سے کہا کہ میرے نزدیک خلیفہ اول رسول اللہ سے زیادہ عقل مند تھے. اب توجہ فرمائیں، یہ کوئی بھی ہضم نہیں کر سکتا، کتنا ہی خلفاء کا حامی کیوں نہ ہو، یہ جملہ اسے ہضم نہیں ہوتا. اور وہ بھی کس کی زبان سے؟ ایک شیعہ کی زبان سے، کہ جو پہلے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اب جب ماننے پہ آ جائیں تو رسول اللہ سے بھی زیادہ عقل مند مان رہے ہیں. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہم بھی نہیں مانتے. تو انہوں نے پوچھا کہ اس میں نقطہ ضرور ہوگا، جو انہوں نے کچھ بات کی ہے اس میں کوئی وجہ ضرور ہوگی، نقطہ ضرور ہوگا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ سے زیادہ عقل مند تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے کہ جب رسول اکرم کی رحلت ہوئی، اس دنیا سے جانے لگے، امت کے لیے کوئی اہتمام کر کے نہیں ہے، اپنے حال پہ چھوڑ دیا. لیکن جب خلیفہ اول اس دنیا سے جانے لگے، امت کے لیے باقاعدہ اپنا جانشین نامزد کر کے گئے. تو جو امت کے لیے امت کا اہتمام کر کے جائے، لگتا ہے کہ بہت عقل مند ہے، وہ زیادہ عقل مند ہے. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، نہ آپ اختلافی گفتگو کریے نہ ہم اختلافی گفتگو کریں، خود بھی وعدہ دے دی. بات تو پتی کی ہے کہ رسول ہو، معصوم ہو، حجت خدا ہو، خدا نے ہدایت امت کے لیے مبعوث کیا ہو، نجات امت کے لیے مبعوث کیا ہو، اس دنیا سے جا رہے ہوں لیکن امت کے لیے کوئی اہتمام نہ کر کے جائیں، یہ تو عقل مندی نہیں ہے، واقعی عقل مندی نہیں ہے. اور جو کر کے جائے بہت عقل مند ہے، جو کر کے جائے بہت عقل مند ہے. یعنی معلوم ہوا کہ رسول اکرم، جب آپ مانتے ہیں کہ عقل رسول سب سے برتر عقل ہے، اور رحلت کے وقت کسی کو اپنا جانشین نامزد کے جانا، یہ عقل کر کے جانا، یہ عقل مندی کا تقاضا ہے، تو سب سے بڑی عقل، سب سے اشرف عقل، سب سے افضل عقل، سب سے اعلی عقل، اس عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ ایسے ہی امت کو اپنے حال پر چھوڑ کر چلے گئے. باہر کیف انہیں تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عقل مندی کس کو کہتے ہیں، عقل مندی کیا چیز ہوتی ہے. اب رسول اکرم تو اپنی رحلت کے بعد اہتمام کر کے گئے، لیکن جو اہتمام کر کے گئے وہ بھی ایک زمانے میں آ کر، اس میں ایک عبوری زمانہ شروع ہوا. عبوری زمانہ یعنی عصر غیبت کبرا، عصر غیبت کبرا پھر حجت خدا امت کی دسترس سے باہر ہے، پھر امت کی دسترس سے باہر ہے. وہ بات پھر وہیں آ پہنچتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی. اب شیعہ عالم سنی بستی میں نہیں جاتا، شیعہ عالم ایک شیعہ بستی میں آتا ہے. شیعہ بستی میں آ کر ان سے سوال کرتا ہے کہ بتائیے رسول اکرم جب اس دنیا سے رحلت کر کے جا رہے تھے تو اپنے بعد امت کو اپنے حال پر چھوڑ کر چلے جائیے، عقل مندی ہے یا نہیں؟ کہنا یہ عقل مندی نہیں ہے، امت کو اپنے حال پر چھوڑ کے چلے جانا عقل مندی نہیں ہے۔ تو اگر رسول اپنے حال پر چھوڑ کر چلے جائیں تو کہتے ہو عقل مندی نہیں ہے، پس حتمن کسی کو نامزد کر کے گئے، تو پھر وہ وصی رسول، وہ فرزند رسول، وہ آل رسول، وہ معصوم جو پردہ غیبت میں گئے، غیبت میں جانے سے پہلے امت کو اپنے حال پہ چھوڑ گئے، یہ کوئی اہتمام کر کے پردہ غیبت میں گئے؟ یا امت کو اپنے حال پہ چھوڑ کر چلے گئے، کوئی اہتمام کر کے گئے یا نہیں گئے؟ اگر گئے نہیں گئے تو پھر تو فرق نہیں پڑتا، 250 سال کی بات ہے۔ وہ 250 سال پہلے کہتے ہیں کہ کسی اہتمام کی ضرورت نہیں، آپ کو 250 سال بعد خیال آیا کسی اہتمام کی ضرورت نہیں، پھر جھگڑا کس کا ہے؟ صرف 250 سال کا جھگڑا رہ جاتا ہے، صرف زمانے کا جھگڑا رہ جاتا ہے۔ پھر اس کے معنی یہ ہوئے کہ اہل سنت اس کو کہتے ہیں جو 250 سال پہلے کہتا ہو کوئی اہتمام نہیں ہوا، شیعہ اس کو کہتے ہیں جو 250 سال بعد مان لے کہ کوئی اہتمام نہیں ہوا۔ اگر عقل مندی ہے تو ہر وقت عقل مندی ہے۔ پھر ایک مغالطہ یہ کیا جاتا ہے کہ جی ہم غیر معصوم کو نہیں مانتے، یہ غیر معصوم بیچ میں کیوں آ گئے؟ خوارج کون تھے جو معصوم کی وساطت کو کاٹ رہے تھے بیچ میں سے؟ وہ خوارج ہیں۔ خوارج کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، جیسے ہوتے ہیں نا کافر، کالا کافر کہتے ہیں، ابھی سنا ہوا ہے نا یہ لفظ آپ نے، ہنسنا ایسے۔ کافر کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، منافق کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، مومن کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، مومن بڑے اعلیٰ درجے کا مومن، درمیانہ مومن اور معمولی مومن، یہ درجات ہیں، مومنین کے بھی درجات ہیں، خوارج کے بھی درجات ہیں، خوارج کے بھی کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ خارجی ہے جو امت اور خدا کے درمیان معصوم حجت کو کاٹ رہا ہے، کس کے تحت؟ ایک آیہ قرآن کو غلط پڑھ کے، غلط معنی کر کے، کہ حضرت نے فرمایا کہ کلمۃ حق یراد بہ الباطل، کلمۃ حق یراد بہ الباطل۔ یہ جو کہتے ہیں لا حکم الا للہ، بات تو درست ہے، آیت تو ہے قرآن کی، لیکن مطلب غلط لے رہے ہو۔ لا حکم الا للہ کا یہ معنی نہیں کہ علی ولی نہیں ہے، جو بھی لا حکم الا للہ کا یہ معنی کرے کہ علی ولی نہیں ہے وہ خارجی ہے، وہ خارجی ہے۔ لا حکم الا للہ کا معنی سمجھو، لا حکم الا للہ کی تفسیر سمجھو، لا حکم الا للہ کی مراد سمجھو کیا ہے، تو فرق نہیں پڑتا۔ جو حجت خدا کو امت سے کاٹ دے وہ خارجی ہے، یا بڑا خارجی ہے یا چھوٹا خارجی ہے، داخلی نہیں ہے، خارجی ہے، باہر کا ہے، یعنی دین سے باہر کا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ کثرت سے عبادات ہی کیوں نہ کرتا ہو، کثرت سے عبادت کرتا ہو، اس کثرت عبادت سے اس کی پیشانی پہ گٹے بن گئے ہوں، گٹے بن گئے ہوں، لیکن پھر بھی جب کسی آیت قرآن سے غلط مراد لے کر، مغالطہ کر کے معصوم حجت کو، خالق و مخلوق سے کاٹنے کی کوشش کرے، یہ عبادتوں سمیت دین سے باہر ہو جاتا ہے، عبادتوں سمیت دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو وہ حجت جو معصوم اپنے بعد امت کے لیے مقرر کر کے گئے ہیں، اگر وہ بھی کوئی آیات کا غلط معنی کر کے، حدیث کا غلط معنی کر کے، مغالطہ کر کے معصوم کی نصب کردہ حجت کو امت سے کاٹ دے، وہ بھی خارجی ہوتا ہے، وہ بھی خارجی ہوتا ہے، چونکہ کام وہی کر رہا ہے۔ اب وہ تمام تر عبادتوں کے باوجود، نمازوں کے باوجود، ان نمازوں سمیت خارجی بن گئے، تو فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی عزاداری کرتا رہے اور عزاداری کی مجلسے پڑھتا رہے اور تقریریں کرتا رہے، لیکن جب بھی امت کا رشتہ حجت سے کاٹے گا، یہ خارجی ہے، اپنی ساری عزاداری سمیت خارجی ہو جاتا ہے۔ معصوم غیر معصوم. ولایت تو خدا کی ہے، خدا سے مخلوق تک آ گئی، معصوم مخلوق خدا ہے. انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے. اللہ سے مخلوق تک کیسے آ گئی ولایت؟ خالق سے مخلوق تک آنا یہ مشکل ہے، خالق سے مخلوق تک آنا یہ مشکل ہے، معصوم سے غیر معصوم تک آنا آسان ہے. خالق سے مخلوق تک آنا مشکل ہے. تو جو خالق سے مخلوق کو نہیں سمجھ سکا وہ خارجی ہے، جو معصوم سے غیر معصوم تک بھی نہیں سمجھ سکا، انکار کر دے، وہ بھی خارجی ہے جو حجت کو کاٹ دے. ایک مثال سن گئی پھر آپ کو مطلب شاید سمجھ میں آ جائے کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آپ جواب آپ دے دیں، آیا مالک اشتر معصوم ہے یا غیر معصوم؟ جانتے ہیں نا، نام تو سنو، مالک اشتر کا. مالک اشتر معصوم ہے یا غیر معصوم؟ غیر معصوم. لیکن مالک اشتر منصوب ہے، معصوم کے لشکر کے سربراہ ہیں، خود تو نہیں بنے، نہ امت نے بنایا. کس نے بنایا؟ معصوم نے بنایا. مالک اشتر نبرد کر رہے ہیں. خارجی ہوتا کون ہے؟ توجہ فرمائے، خارجی ہوتا کون ہے؟ لا حکم الا للہ کہہ کر علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے، اور پھر مالک اشتر جو معصوم کے منسوب کرتا ہے، مالک اشتر معصوم کے منسوب کرتا نمائندہ معصوم ہے. معصوم نے پہلے تو انہوں نے خوارج نے کہا جی کہ ہم لا حکم الا للہ، جنگ بند کر یہ ہم نہیں لڑتے، قرآن کے خلاف ہم نہیں لڑتے. اس دھوکے میں آ گئے، اس مکر میں آ گئے، قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا، ان بے شعوروں کو دھوکہ ہو گیا. امیر المومنین فرماتے رہے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے. فرق نہیں پڑتا کہ نیزوں پہ قرآن کو بلند کرے جلدے قرآن کی، یا ممبروں پہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو ولایت سے دور کریں. کبھی جلدیں اٹھائی جاتی ہیں، کبھی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ببانگ دول، اور اس طرح لوگوں کو فریب دے کر، دھوکہ دے کر باب ولایت سے دور کیا گیا. کہا ہم نہیں لڑتے، خوب نہ لڑو، ہمیں تو لڑنے دو. خارجی جب ہو جائے تو خارجی نہ خود لڑا دشمن دین کے خلاف، نہ مالک اشتر کو لڑنے دیتا ہے دین کے خلاف. کیا کہا؟ کہ مالک اشتر کو واپس بلا لو، مالک اشتر کو واپس بلا لو. اگر مالک اشتر واپس نہیں آتے ہم محاصرہ کر لیں گے. محاصرہ کر بھی لیا امیر المومنین کا، اور امیر المومنین کی شہادت کے در پہ ہوئے. پیغام گیا مالک اشتر کے پاس کہ اگر مولا کو چاہتے ہو زندہ رہے امیر المومنین کو تو واپس آ جاؤ. روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ شمشیر آ کے رکھی، دو زانو بیٹھ کر گریا کیا اس ظلم پر جو خوارج نے امیر المومنین پر کیا تھا، جو خوارج نے امیر المومنین پر کیا. کہا کہ اب ہمارے درمیان قرآن فیصل ہوگا، قرآن حکم کرے گا. ایک نمائندہ ادھر سے، ایک نمائندہ ادھر سے، توجہ فرمانا. ایک نمائندہ دشمن کا ہوگا، ایک نمائندہ ادھر سے. حضرت نے سمجھایا کہ یہ نہ کرو یہ کام، تحکیم کی طرف نہ جاؤ، جنگ بند کروائی ہے، غلط کام کروایا تم نے. اب جب کہ بند کروا دی، خود نہیں لڑتے ہمیں لڑنے دو. لیکن جب بے شعوری آ جائے، سجدے بہت ہو لیکن معرفت نہ ہو، عبادتیں بہت ہو لیکن فہم دین نہ ہو، جہاں پر خدا اور خالق مخلوق کے درمیان رابطے کو، حجت خدا کو کاٹ کر اور خود سے قرآن پڑھنا شروع کریں، تو وہ قرآن اس کی آیتیں لے لے کے حجت خدا کا انکار کرتے ہیں. لا حکم الا للہ ولایت کا انکار کر رہے ہیں آیت سنا کر. اصرار کیا، شور مچایا کہ تحکیم ہونا چاہیے، یعنی ایک نمائندہ ادھر کا ایک ادھر کا، یہ دونوں آپس میں مل بیٹھے. ادھر کا ایک بڑا سیاست باز نمائندہ آیا, ادھر سے حضرت نے کہا کہ میرا نمائندہ مالک اشتر ہے. توجہ فرمائی, کیا فرمایا؟ میرا نمائندہ مالک اشتر ہے. پھر خوارج اٹھ کر کھڑے ہو گئے, کیا کہا؟ کہ ہم مالک اشتر کو نہیں مانتے. اب آپ بتاؤ کہ مالک اشتر معصوم ہے یا غیر معصوم ہے؟ مالک اشتر معصوم ہے یا غیر معصوم ہے؟ غیر معصوم ہے. جب امیر المومنین نے اپنا نمائندہ مقرر کیا مذاکرات کے لیے کہ میری طرف سے میرا نمائندہ یہ غیر معصوم ہے, کیوں؟ اگرچہ غیر معصوم ہے, اگرچہ غیر معصوم ہے, لیکن اس کے پورے کردار کے اندر, پوری زندگی کے اندر, پوری حیات کے اندر کوئی نقطہ, کوئی کمزوری نہیں ملتی, کوئی ذات نہیں ملتا, کوئی کمزوری نہیں ملتی. اگرچہ وہ معصوم نہیں ہے لیکن معصوم سے بہت دور بھی نہیں ہے, آلودہ بھی نہیں, کوئی مشکل بھی نہیں ہے, کوئی گناہ بھی نہیں ہے, کوئی جرم بھی نہیں ہے, کوئی نقص بھی نہیں ہے. جب معصوم کسی کو اتنی بڑی فوج سے نمائندہ چنتا ہے تو معیار خدا پہ چنتا ہے. غیر معصوم کو اپنا نمائندہ بنایا کہ یہ میرا نمائندہ ہے, لیکن خوارج پھر ڈٹ گئے. کیا کہا؟ کہ ہم مالک اشتر کو نمائندہ نہیں مانتے. مالک اشتر کو نمائندہ نہیں مانتے, کیوں نہیں مانتے؟ کہا, اچھا مالک اشتر نمائندہ کیوں نہیں مانتے؟ کہا, اس لیے کہ اس کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے, اس کی شمشیر سے خون ٹپک رہا ہے. یہ تو جنگجو ہے, یہ تو آپ کے لشکر کا سالار ہے, ہم اس سالار لشکر کو نمائندہ نہیں مانتے. کہا, اچھا یہ نہیں مانتے, میں ایک فقیہ کو اپنا نمائندہ بناتا ہوں, عبداللہ ابن عباس کو. اگر مالک کو نہیں مانتے, میرے شجاع لیڈر کو نہیں مانتے, میرے کمانڈر کو نہیں مانتے, میرے سپاہ سالار کو نہیں مانتے, تو میرے شاگرد کو مان لو, عبداللہ ابن عباس کو, کہ جس نے ساری دین کی تعلیم علی سے لی ہے. کہا, اس کو بھی نہیں مانتے, اس کو بھی نہیں مانتے, پھر کس کو مانو گے؟ خود سے ایک بندہ اٹھا کر, اب آپ سب جانتے ہیں, نام لینا مناسب نہ ہو شاید, خود سے اٹھا کر کہا کہ ہم اس کو نمائندہ مانیں گے. آپ اس کو اپنا نمائندہ بنائیے. علی پر نمائندہ ٹھوسا گیا. کیوں ٹھوسا گیا؟ اس لیے کہ یہ بے شعور تھے, اور بے شعور جب بھی نمائندہ چنیں گے دین کے لیے, اپنے سے بڑا بے شعور چنیں گے, اپنے سے بڑا بے شعور چنیں گے. نہ مالک اشتر قبول ہے, نہ عبداللہ ابن عباس قبول ہے. کیا قبول ہے؟ یہ اپنے میں سے ہی کوئی قبول ہے. تو آج بھی وہ ایک زمین تھی, وہ ایک ماجرا تھا, وہ ایک مارکا تھا, جس میں علی نے اپنا نمائندہ بنایا غیر معصوم کو, ٹھکرانے والوں نے ٹھکرا دیا. جب غیر معصوم نمائندے کو ٹھکرایا تو خوارج بن گئے, دین سے باہر چلے گئے. مالک اشتر کا جو انکار کرے وہ ایسے ہی جیسے اس نے علی کا انکار کیا, کیونکہ علی نے مالک اشتر کو نمائندہ بنایا تھا, علی نے مالک اشتر کو نمائندہ بنایا تھا, علی نے عبداللہ ابن عباس کو اپنا نمائندہ بنایا تھا. یہ غیر معصوم ہے, لیکن جب معصوم اسے نمائندہ بنا دے تو پھر وہ معصوم کا نمائندہ ہوتا ہے. یہ کہہ کر کہ اس کی تلوار سے خون ٹپکتا ہے یا یہ غیر معصوم ہے, کسی بھی بہانے سے اگر اس کا انکار کر دیا, یہ معصوم کا انکار ہو گیا. جو معصوم کا انکار کرے وہ دین سے باہر ہو جاتا ہے. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مالک اشتر تو امیر المومنین کی حسرت تھی. جب مالک شہید ہوئے حضرت نے گریہ کیا, فرمایا, اے پروردگار, جب مجھے مالک اشتر کی ضرورت تھی تو نے مالک کو مجھ سے لے لیا. یہ تو آرزو تھی, معصوم کی آرزو, معصوم کی آرزو مالک اشتر ہے. امیر المومنین کے زمانے میں ایک اور شخص رہتا تھا, اس کا نام تھا مغیرہ. یہ بھی بڑا پڑھا لکھا تھا, تفسیر کا علم جانتا تھا, حدیث کا علم جانتا تھا, رجال کا علم جانتا تھا, لغت کا علم جانتا تھا, اور بہت سارے علوم جو اس زمانے کے تھے وہ سارے یہ جانتا تھا. ایک دن جناب عمار یاسر سے اس کی گفتگو ہو گئی, تو تکار ہو گئی, تلخی ہو گئی, چونکہ وہ اور فکر کا تھا, یہ اور فکر کے تھے. عمار یاسر امیر المومنین کے صحابی اور شاگرد, رسول اللہ کے صحابی, اور وہ پڑھا لکھا, اس کے ساتھ کسی مسئلے پر گفتگو ہوگی. حضرت کو پتا چلا کہ مغیرہ اور عمار میں آپس میں گفتگو ہوئی ہے. عمار کو بلا کے کیا کہا؟ اس سے منہ نہ لگایا کرو, مغیرہ سے منہ نہ لگایا کرو. کیوں منہ نہ لگایا کرو؟ فرمایا کہ اگرچہ وہ پڑھا ہوا ہے, قرآن بھی پڑھا ہوا ہے, حدیث بھی پڑھا ہوا ہے, لیکن اس نے دین ہدایت کے لیے نہیں سیکھا, بلکہ اس نے دین اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے سیکھا ہے. اس نے کس لیے دین پڑھا؟ تاکہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈال سکے. فرمایا اس سے منہ نہ لگایا کرو, یہ جاہل نہیں ہے, یہ سب کچھ جانتا ہے, لیکن جانتے ہوئے سب کچھ کر رہا ہے, اس سے منہ نہ لگایا کرو. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک زمین پر معصوم کسی مالک اشتر کو منسوب کر دے, اس مالک اشتر کا کوئی انکار کرے, وہ بھی خارجی, یا کسی زمانے میں کوئی مالک اشتر معصوم منسوب کر دے. مالک اشتر کون ہوتا ہے؟ مالک اشتر جو دشمن کے قریب اتنا ہو جائے کہ ایک نیزے کا فاصلہ رہ جائے, جو دشمن دین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے, جو دشمن دین کی کلائی مروڑ سکے, دشمن دین جس کے نام سے کانپتا ہو, دشمن دین جس کے نام سے لرزتا ہو, اس کا نام مالک اشتر ہے. علی کو کیوں آرزو تھی کہ خدایا مالک اشتر دے دے؟ اس لیے کہ امیر المومنین کو معلوم تھا کہ مالک اشتر کیا چیز ہے, مالک اشتر کیا چیز ہے. یہ مالک اشتر اگر اس وقت تھا اور اس کے منکر خوارج تھے, تو یہ مالک اشتر اگر 1400 سال بعد پیدا ہو جائے, جو دشمن دین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے, جو دشمن دین کی کلائی مروڑ سکے, جو دشمن دین کی پیشانی خاک میں رگڑ سکے, جو دشمن دین کو گھٹنے ٹکوا دے, اگر کوئی اٹھ کر اس مالک اشتر کا انکار کر دے, وہ بھی خارج از دین ہے. کہتے ہیں جی آپ قم اور نجف سے کیوں لیتے ہو دین, قم اور نجف سے کیوں فقہا علماء لیتے ہو؟ کہاں سے لو؟ کہا پنجاب اور لکھنؤ سے لو, پنجاب اور لکھنؤ سے لو. کیسی بات کر رہے ہو کہ یعنی کیوں؟ اس لیے کہ قم سے آئے گا تو مالک اشتر ہوگا, نجف سے آئے گا عبداللہ ابن عباس ہوگا. ہمیں نہ عبداللہ ابن عباس چاہیے, نہ مالک اشتر چاہیے. کون چاہیے؟ موسیٰ اشعری چاہیے. ادھر سے دین لو, ان سے دین لو آ کر, کیونکہ پنجاب کو تباہ کر چکے ہیں. اب پورا ملک تباہ کرنا, جائیں جا کر دیکھیں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, پنجاب کی صورت حال اس وقت دیکھیں جا کر. وہی پنجاب اسی طبقے نے, اسی طبقے نے ہوا کام. میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ ہوا کیا تھا پنجاب میں 1980 کی دہائی میں ہوا کیا. یہ ایک آن دا ریکارڈ بات ہے, ساری دنیا نے سنی ہوئی ہے. اگر آپ بھی سننا چاہیں, اے آر وائی پر انٹرویو ہے, آپ کی سیکیورٹی کی ایجنسی جو ہے بڑی ملک گیر اور آئی ایس آئی, اس کے دو سابقہ سربراہ, ان کا انٹرویو اے آر وائی پر موجود ہے, سی ڈی کی شکل میں, کیسٹ کی شکل میں سب کے پاس ہے. شاید مسعود کے ساتھ ان کا انٹرویو ہوا, ان دونوں کا, حمید گل اور قاضی اشرف کا, اشرف قاضی یا قاضی اشرف, یہ جی جاوید اشرف قاضی, یہ دو سابقہ سربراہ گزرے ہیں ہمارے ملک کی سب سے اعلی مقتدر ایجنسی یا اس ادارے کی, جن کو ملک سنبھالنا ہے, جن کو ملک کا دفاع کرنا ہے, جن کو ملک کو بچانا ہے. ان سے سوال ہوا کہ سپاہی صحابہ اور لشکر جنگوی آپ نے بنایا تھا, سوال کیا اسے, چونکہ جانتا تھا وہ شخص. کہا کہ یہ دونوں تنظیمیں آپ نے بنائی, اس وقت آپ سربراہ تھے, آپ نے بنائی؟ انکار نہیں کیا. کہا وقت کی ضرورت تھی. کیا کہا انہوں نے؟ وقت کی ضرورت تھی. وہ وقت کی ضرورت کے تحت یہ بنائی. ظاہر ہے وقت کی ضرورت کس نے بتائی؟ اوپر سے بتایا گیا کہ وقت کی ضرورت ہے, یہ کام کرو تم, اور انہوں نے کر دیا وہ کام. انہوں نے کیا شروع کیا؟ اس وقت انہوں نے نعرہ لگانا شروع کیا, معاذ اللہ شیعہ کافر کا نعرہ لگانا شروع کیا, شیعہ کافر کا نعرہ. اب یہ لگا اور پھر جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں سب کے سامنے ہے. اس المیہ کی طرف ذرا توجہ فرمائیے کہ اس کے پیچھے کیا ہوا. جب کسی مسلمان کو, کسی مومن کو کسی اہل دین کو کفر کے ساتھ متہم کیا جائے کہ اس نے کفر کیا ہے تو کوئی تو پروف تو ہوتا ہے نا انسان کے پاس. ابھی عدالتوں میں کسی کے خلاف چلے جائیں جی اس نے کوئی کافرانہ بات کیا ہے تو سب سے پہلے وہ پروف مانگتے ہیں کہ بتاؤ اس نے حوالہ دو, پروف دو, کوئی دلیل دو, کوئی سند دو کہ اس نے کفر کیا یا نہیں کیا. اگر پروف نہ ہو تو وہ کوئی بات سنی نہیں جاتی, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. دنیا میں کوئی آواز اٹھائیں, ملک میں کوئی آواز اٹھائیں, عدالت میں کوئی آواز اٹھائیں, جہاں بھی کوئی آواز اٹھائیں, جب کوئی مدعی ہوتا ہے دعویٰ کرتا ہے تو اس کے پاس اس کا ثابت کرنے کا کوئی پروف بھی ہونا چاہیے. توجہ فرمانا. ایک گروہ بنایا, ان سے کہا کہ آپ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو کافر کہو. انہوں نے کہنا شروع کر دیا, لیکن جب انہوں نے کہنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا بھائی آپ جو مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہو تو کفر کی کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے, کوئی پروف بھی تو ہونا چاہیے. انہوں نے ان سے پروف مانگا, انہوں نے کہا گھبرائیے نہیں, پروف کے لیے ہم نے الگ گروہ بنایا ہے, آپ صرف یہ شور مچاؤ کہ یہ اسلام سے باہر ہیں, یہ کافر ہیں, ان کے کافر ہونے کی دلیل کیا ہوگی, ہم ایک گروہ ان کے اندر بنائیں گے, بنا میں شیعہ بنائیں گے, شیعہ کے اندر بنائیں گے, اس کا کام کیا ہوگا, اس کا کام آپ کے دعویٰ کا پروف ثابت کر فراہم کرنا ہوگا, ہم ان سے وہی باتیں کہلوائیں گے جو آپ کے لیے پروف بنتی جائیں گی, لہذا تم شور مچاتے جاؤ وہ آپ کو پروف فراہم کرتے جائیں گے. اگر شک ہو میری بات میں تو آج انٹرنیٹ کھول کے دیکھ لیجئے, کھول کے دیکھ لیجئے, ان سائٹس کے اوپر جائیے جہاں پر یہ تہمت, یہ بہتان تشیعوں کے اوپر باندھا گیا کہ ان کے عقائد درست نہیں ہیں. وہ پروف کے طور پر کیا پیش کیا گیا ہے, پروف کے طور پر ہمارے اندر سے بعض لوگوں کے اظہارات کو پیش کیا گیا, جو بنامی شیعہ ان کے اظہارات کو, ان کی کیسٹوں کو, ان کی تقریروں کو پروف کے طور پر رکھا گیا, اور وہ تقریر کوئی بھی سنے وہ شک نہیں رہتا اس کو کہ یہ کافر, اس کو شک نہیں رہتا پھر یہ کافر. یہ کام ہم آہنگی کے ساتھ ہوا. ایک گروہ باہر پیدا ہوا کہ آپ جسرم نعرہ لگاؤ, کافر کافر کا نعرہ لگاؤ, بھئی کافر کافر ثابت کہاں سے کریں گے, کہا تم نعرہ لگاؤ ثابت ہم کروا دیں گے. یہ گروہ ہمانگی کے ساتھ بنا, پورے ہمانگی کے ساتھ بنا. لہذا اس وقت وہ کھیل کھیلا, اس وقت وہ بازار گرم کیا, اور آج پنجاب میں جا کر دیکھو, دوسری جگہوں پر جا کر دیکھو, وہی جو کچھ اس وقت ہوا وہ اب اندر شروع کر دیا, وہ اب اندر شروع کر دیا اسی ترتیب کے ساتھ جس طرح 1980 کی دہائی میں سنی سنی شیعہ تفرقہ ڈالا گیا, فرقہ واریت کے نام سے جو کھیل کھیلا گیا, اب وہی تشیع کو شیعہ کو شیعہ کے ساتھ برسر نبات قرار دینے کے لیے وہی رہنا. آپ جملے سنیں, انداز دیکھیں, لہجہ دیکھیں, ڈائلاگ دیکھیں, طریقہ کار دیکھیں, بالکل وہی ہے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ ایک ہی کمپنی نے یہ وائرس بنایا ہے, چونکہ کمپنیاں وائرس بناتی ہیں نا, وائرس ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں بن جاتے, وائرس کمپنیاں بناتی ہیں. اور کمپنیاں کیوں بناتی ہیں, تاکہ یہ وائرس جا کر تخریب کرے اور پھر ہمارے پروڈکٹ زیادہ بکے, اس لیے وہ وائرس خود پیدا کرتی ہیں. وہ کمپنیاں کون ہیں جنہوں نے یہ وائرس پیدا کیے کہ جو مسلمان کو مسلمان کا دشمن بنائے, جو مومن کو مومن کا دشمن بنائے. یہ وہی خوارج ہیں, کبھی قرآن کو توڑ مروڑ کر, کبھی حدیث کو توڑ مروڑ کر, کبھی علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں, کبھی علی کے نمائندے کا انکار کرتے ہیں. کوئی فرق تو نہیں پڑتا کہ معصوم ایک زمین پر اپنے غیر معصوم کو نمائندہ بنائے, وہ غیر معصوم ہے, لیکن چونکہ اس کو معصوم نے بنایا وہ حجت ہو جاتا ہے. تو اگر ایک زمانے کے لیے, زمانہ غیبت کبرا کے لیے معصوم کسی غیر معصوم کو انہی صفات کے ساتھ جو مالک اشتر میں تھی, اگر انہی صفات کے ساتھ اپنا نمائندہ بنا دے تو یہ بھی معصوم کا نمائندہ ہوتا ہے. جس طرح اس کا انکار انسان کو دین سے باہر لے جاتا ہے, اس کا انکار بھی دین سے باہر لے جاتا ہے, باہر لے جاتا ہے. خوارج دین سے باہر ہے. وہ شہید سعید, ایک شہید بہت عظیم شہید ولایت اس کا نام آپ رکھ سکتے ہیں. انقلاب اسلامی کے ان اوائل کے شہیدوں میں سے ایک عظیم شہید آیت اللہ سعیدی, ناشناختہ شخصیت ہے ہمارے یہاں لیکن انقلاب میں بڑا نام ہے, آیت اللہ سعیدی, محمد رضا سعیدی. یہ وہ بزرگوار ہیں کہ جن سے چاہا گیا کہ جیل میں ان کو لے گئے, شکنجے کیے ان کو, اور ان سے یہ کہتے تھے کہ آپ نعرے لگاؤ. کون سے دو نعرے لگاؤ؟ ایک یہ نعرہ لگاؤ کہ زندہ باد شاہ, شاہ زندہ باد کا نعرہ لگاؤ, اور ایک یہ کہا گیا کہ آپ کو مردہ باد رہبر. امام کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کو مردہ باد. انہوں نے کیا کہا؟ کہا گیا اگر تم مجھے کاٹ دو, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, اور میرے ٹکڑوں سے جو خون کے قطرے ٹپکیں گے, ہر قطرے سے زندہ باد خمینی کی آواز آئے گی. تم مجھے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, میرے ہر ٹکڑے سے زندہ باد خمینی کی آواز آئے گی. تم مجھ سے نہیں کہلا سکتے زندہ باد شاہ, تم مجھ سے نہیں کہہ سکتے مردہ باد. کیوں؟ اس لیے کہ میری رگ و جان کے اندر عشق خمینی بھرا ہوا ہے. کیوں بنا ہوا ہے؟ نہ شخصیت پرستی کی وجہ سے, نہ عالم ہونے کی وجہ سے, بلکہ اس وجہ سے کہ یہ معصوم کا نائب ہے اس زمانے میں. یہ معصوم کا نائب ہے اس زمانے میں. یہ اپنے زمانے کا میسم تمار ہے. میسم تمار کو کیا کیا گیا؟ کہا کہ علی پر لان کرو. یاد ہے نا میسم تمار کیا کچھ کیا؟ میسم تمار کے ساتھ جسم کو داغا گیا, سولی پہ لٹکا دیا گیا, پھانسی. آپ جاتے ہیں زیارات پر, آپ میسم تمار کا وہ مقام دیکھ کر آتے ہیں آپ. اس مقام سے کیا ہمیں ملتا ہے؟ اس مقام سے یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو اپنے ولی کے خلاف اگر لان پر اکسائے تو آپ یہ جواب دے دو کہ ہمارے قطرے قطرے سے زندہ باد ولی کی آواز آئے گی.
ولی قطر سے زندگی,
منافقت کی موت ہے,
ہے ہماری درسگاہ
کربلا.
ایک اور شہید اسی طرح کے, شہید غفاری ان کا نام ہے, سعیدی, شہید سعیدی کے ساتھیوں میں سے, یہ علماء ہیں دونوں, یہ مجتہد تھے دونوں. شہید غفاری ان کا یہ کہنا تھا کہ دشمن خمینی کافر ہے. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی بات کہ یہ جملہ انہوں نے جذبات میں کہہ دیا کہ خمینی کا دشمن کافر ہے. لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ ایک عالم دین کا انکار کرنے سے کافر ہو جاتا ہے, ایک فقیہ کا انکار کرنے سے کافر ہو جاتا ہے, ایک مجتہد کا انکار کرنے سے کافر ہو جاتا ہے, لیکن انہیں تاریخ نہیں معلوم تھی جو یہ سوال اٹھاتے تھے. اگر تاریخ میں جا کر دیکھے, نہ مجتہد و عالم کے انکار سے انسان کافر نہیں ہو جاتا, مالک اشتر کے انکار سے انسان کافر ہو جاتا ہے. مالک اشتر کون؟ جو معصوم کا نمائندہ ہو, کسی زمین پر نمائندہ ہو یا کسی زمانے میں نمائندہ ہو. دین کو فہم کی ضرورت ہے. دین کو وائرس کے حوالے کر کے نہیں گئے معصوم, دین کو وارث کے حوالے کر کے گئے. دین کا وارث چھوڑ کر گئے نہ وائرس. چونکہ معلوم تھا, رسول اللہ کو بھی معلوم تھا غدیر میں آ کر کیوں دین کا وارث نامزد کیا, چونکہ رسول اللہ کو معلوم تھا دین کو وائرس لگ جائے گا, اگر وارث نہ بنو اس کو وائرس لگ جائے گا. اسی طرح حضرت حجت جب پردہ غیبت میں گئے تو معلوم تھا اگر میں وارث نہ بنا کے گیا دین کو وائرس لگ جائے گا. لگ گیا وہ وائرس. انہی سے بچانے کے لیے تو یہ نامزد کر کے گئے کہ من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولاہ مخالفا لہواہ. کون فقی؟ وہ فقی جو اپنے نفس کو بچا سکتا ہو, جو اپنے دین کو بچا سکتا ہو, جو اپنے مولا کا مطیع ہو, خدا کا مطیع ہو, اور جو اپنی خواہشات کی مخالفت کر سکتا ہو. عوام کو چاہیے کہ اس کو اپنا رہبر مان لے, اس کے پیچھے چلے. ہم ان کو وارث بنا کر جا رہے ہیں. انہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ, یہ میری طرف سے تم پر حجت ہے اور میں حجت خدا ہوں. اراد علیہم کا راد علینا وراد علینا کا راد علی اللہ, یہ جو انہوں نے ان کو رد کر دیا انہوں نے ہمیں رد کر دیا, جو
جنہوں نے ہمیں رد کر دیا انہوں نے خدا کو رد کر دیا. اس لیے جو ان کا انکار کرے گا وہ دین سے باہر ہو جائے گا. خوارج اس وجہ سے خوارج کہلائے, عبادتوں سمیت خوارج ہو گئے. تو آج بھی اگر کسی بھی لباس میں کوئی آ جائے, خواہ عبادت کے لباس میں آ جائے یا آزاداری کے لباس میں آ جائے, تو اس آزاداری اور عبادت سمیت دین سے باہر چلا جائے گا اگر مالک اشتر کا انکار کرے گا. یہ وارث دین ہے, دین لاوارث نہیں چھوڑا گیا. قرآن میں ایک بہت ہی عبرت آموز واقعہ نقل کیا. قرآن مسلمانوں کی کتاب, مسلمانوں کی کتاب کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ. میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے اس وقت جلوس نکال کے یہ نکلوا دیتے اپنے نصاب کی کتابوں سے سارا میٹر, کہتے کہ یہ فرعون کا تذکرہ کیوں ہے, نمرود کا کیا ہے, موسیٰ کا کیوں, آخر وہ تو ہمارے نبی نہیں ہے, ہمارے نبی کا نام تو ہے ہی نہیں ہے قرآن میں. جس پر قرآن نازل ہوا اس کا نام دو دفعہ آیا, اور موسیٰ کا نام بڑا ہوا ہے. قرآن اول سے آخر تک دیکھیے جاوید جا موسیٰ کا نام ہے. کیوں موسیٰ کا نام ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ہے. بنی اسرائیل کا تذکرہ کیوں بیچ میں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا کہ جس طرح بنی اسرائیل نے کیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے ہوتے ہوئے تم بھی ایسے نہ بن جاؤ, ایسے نہ بن جانا. کیا کیا بنی اسرائیل نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سال ہا سال ہدایت کی, فرعون سے نجات دی. نجات دینے کے بعد سمندر کو شک کیا, بنی اسرائیل کو نجات دے کر لے آئے سمندر سے, اس طرف آ کر کنعان کے اندر ان کی بستی آباد کی, اور بستی آباد کر کے انہیں حکم دیا کہ ادخل الارض المقدسة التي كتب الله لكم, اے بنی اسرائیل تمہاری مقدس سرزمینیں خطرے میں ہیں, ان پر چڑھائی کرو, حملہ کرو, آزاد کرو. کہنے لگے نفیا قوم جبارین, اس کے اندر بڑی سپر پاور قابض ہے مقامات مقدسہ پر, اور ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس سرزمین کی طرف ہم جائیں, مقامات مقدسہ کی طرف ہم جائیں. یہ تو رہنے دو موسیٰ, ایسی بات نہ کرو, امن کا زمانہ ہے, جنگ کی باتیں نہ کرو. جنگ دہشت گردی ہے, جنگ ٹیررزم ہے, انبیاء کے ساتھ اچھی نہیں لگتی یہ باتیں. انبیاء بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں, لہذا ایسی باتیں نہ کرو. موسیٰ نے کہا نہیں بھائی, یہ تو مقامات مقدسہ تو آزاد کرانے ہیں, ورنہ بے حرمتی ہو جائے گی. چونکہ اگر دشمن کے قبضے میں ہو, دشمن بے حرمتی کرتا ہے, تقدس کا خیال نہیں رکھتا. اگر مقامات مقدسہ کا تقدس چاہیے ان کو, آزاد کراؤ جا کر. کہا ہم نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ نے اصرار کیا, کہنے لگے کہ اچھا اگر آپ کو جنگ کا اتنا ہی شوق ہے, اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, اے موسیٰ آپ جاؤ اپنے رب کے ساتھ, دونوں مل کر جنگ کرو, لڑائی کرو, ہم یہاں بیٹھے ہیں, جنگ جیت کے پھر آنا, ہمیں دعوت دینا, جب مقامات مقدسہ آزاد ہو گئے ہم زیارت کے لیے آ جائیں گے, ہم زیارت کے لیے آ جائیں گے. یہ بنی اسرائیل تھے موسیٰ کے مقابلے میں. موسیٰ سال ہا سال دعوت کرتے رہے, ہدایت کرتے رہے, سب کچھ سمجھاتے رہے, موسیٰ کی نہیں سنی. آخر کار خداوند تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا پردہ غیبت میں, ایک مہینہ دس دن کے لیے, 40 راتوں کے لیے موسیٰ کو پردہ غیبت میں بلایا گیا. پردہ غیبت میں کس لیے بلایا؟ تاکہ مزید دین کی اگلی قسط موسیٰ کو بتائی جائے, تورات دی جائے, اگلا دین موسیٰ کو اب سکھایا جائے. چونکہ جو پہلے دیا تھا اس پر تو بنی اسرائیل نے عمل نہیں کیا, اب اگلا مرحلہ موسیٰ علیہ السلام کو دینے کے لیے پردہ غیبت میں بلا لیا. پردہ غیبت میں بلانے کے بعد غیبت کی مدت ایک مہینہ 40 دن, ایک مہینہ 10 دن, یعنی 40 دن مقرر ہوئی. 40 دن کے بعد موسیٰ جب جانے لگے تو ہارون کو اپنا وسیع قوم کے اندر بنا کر گئے, اپنا جانشین بنا کر گئے. موسیٰ ایک مہینہ 10 دن کے بعد جب لوٹ کر آئے تو عجب منظر دیکھا. منظر کیا تھا کہ ساری قوم ایک مہینہ 10 دن کے اندر اندر سامری کے پیچھے, سامری نے گوشالہ بنایا اور ساری قوم سامری کے پیچھے. ہارون جو جانشین تھا وہ تنہا تھا, اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. جب موسیٰ پردہ غیبت سے آئے, تور سے واپس آئے, تورات لے کر آئے, دیکھا عجیب منظر ہے, تورات کی تختیاں پھینک کر آئے. ہارون سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, کیوں ساری امت سامری کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ تو یہ عبرت اس لیے مسلمانوں کی کتاب میں رکھ دی گئی کہ اگر حجت خدا ایک مہینہ 10 دن کے لیے اپنی امت سے حکمت خدا کے تحت پردہ غیبت میں چلا جائے تو پیچھے سامری پیدا ہو جاتا ہے. اس امت کی عبرت کے لیے, آنکھیں کھولنے کے لیے کہ جس سے حجت خدا 1200 سال غیبت میں ہو, تو اگر ایک مہینہ دس دن میں سامری آتا ہے تو 1200 سال میں کیا سامری نہیں آئیں گے؟ بارہ سو سال میں سامری نہیں آئیں گے. اور تعجب ہے اس امت سے کہ نبی خدا سب کچھ سمجھاتا رہے, اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی. سامری ایک مہینہ دس دن میں, موسیٰ 10 سال سمجھاتے رہے, بات سمجھ میں نہیں آئی. سامری نے ایک مہینہ 10 دن میں تقریریں کر کے ان کو گسالہ پرس بنا دیا. یہ تذکرہ اس لیے ہماری کتاب میں رکھا گیا, کیوں کہ ایک زمانہ آئے گا تمہیں بھی عالم غیبت کبرا میں زندگی بسر کرنا ہوگی. اور غیبت کے زمانے جب معصوم غائب ہو جاتے ہیں, جب امتوں سے دور ہو جاتے ہیں, یہ زمانہ یہ موسم ہے سامریوں کی پیدائش کا. یہ موسم ہے سامریوں کی پیدائش کا. سامری یہاں پیدا ہوتے ہیں, یہاں سارا کھاتے ہیں, اور یہاں پر ہارون زمانہ تنہا ہو جاتے ہیں. رسول اللہ نے کیوں فرمایا تھا, یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, اے علی تیری میری نسبت وہی ہے جو ہارون و موسیٰ کی نسبت تھی. آج تک اس کا معنی اس طرح سے ہمیں سمجھایا گیا, یعنی جس طرح ہارون بھائی تھے آپ بھی میرے بھائی ہو, جس طرح وہ جانشین تھے آپ بھی میرے جانشین ہو, جس طرح وہ وسیع تھے اس طرح آپ بھی میرے وسیع ہو. لیکن میں اضافہ کروں گا اس میں کہ نہ فقط اتنی سی بات نہیں تھی بلکہ اس سے آگے بھی تھا مطلب. وہ مطلب کیا تھا, اے علی جس طرح سے موسیٰ ایک مہینہ دس دن کے لیے پردہ غیبت میں گئے, جب لوٹ کر آئے تو ہارون تنہا امت کے درمیان کھڑے ہوئے تھے. اے علی ذہن میں رکھنا کہ جب میں بھی امت سے پردہ غیبت میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد تو بھی ایسا تنہا ہو جائے گا جیسے ہارون تنہا ہو گیا. ایسے تنہا ہو جائے گا, کیوں کہ جو امت سامریوں کو نہ پرکھ سکے, سامریوں کو نہ سمجھ سکے, اس امت کو سامری جلدی اغوا کر کے لے جاتے ہیں, اس امت کے ہارون تنہا رہ جاتے ہیں. سامری کو زیادہ فرصت نہیں چاہیے, ایک مہینہ 10 دن کافی ہے اس کے پاس, ایک مہینہ 10 دن کافی ہوتے ہیں اس کے پاس, سامری کافی ہوتے ہیں. تعجب ہے موسیٰ 10 سال سمجھاتے رہے کوئی بات پلے نہیں پڑی, سامری نے ایک مہینہ 10 دن میں موسیٰ خدا پرست بناتے رہے نہیں بنے, ایک مہینہ 10 دن میں گوسالہ پرست بن گئے. سامری کون تھا؟ سامری ان پڑھ نہیں تھا, ان پڑھ نہیں تھا. ان پڑھ کبھی سامری بن ہی نہیں سکتا. دو علم پڑھا ہوا تھا, ایک گوشالہ بنانے کا طریقہ جانتا تھا, اور دوسرا بڑا اہم علم تھا اس کے پاس. جب موسیٰ واپس آئے سامری سے پوچھا کہ ملعون تو نے کس طرح سے یہ گوشالہ بنایا, کہ یہ بولتا بھی ہے, وہ بولتا بھی تھا نا, لہو خوار گائے کی طرح بولتا تھا. یہ بڑا پتے کا بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, بڑی نکتے کی بات عرض کر رہا ہوں, وقت کم ہے میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو بتا کہ کس طرح یہ گوشالہ بنانے میں تو کامیاب ہو گیا کہ یہ گوشالہ بولتا بھی ہے. کہنے لگا کہ میرے پاس ایک علم ہے. کیا؟ کہا کہ میں نے اثر رسول لیا ہے اپنے قبضے میں, اثر رسول میرے پاس ہے. اثر رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول یا جبرائیل, دو قول ہیں. بعض علماء نے کہا کہ رسول سے مراد یا جبرائیل ہے یا موسیٰ ہے, یعنی یا موسیٰ کا کوئی اثر تھا یا جبرائیل کا کوئی اثر تھا اس کے پاس, سامری کے پاس. پس سامری وہ ہے کہ عام لوگوں سے ذرا ہٹ کر ہے, عام لوگوں کے پاس اثر رسول نہیں ہوتا, سامری کے پاس اثر رسول ہوتا ہے. اثر رسول یعنی رسول سے باقی ماندہ کوئی چیز. وہ اثر ممکن ہے نقش پا ہو, ممکن ہے کوئی روایت ہو, ممکن ہے کوئی آیت ہو, رسول سے بچی ہوئی کوئی چیز آج سامری کے ہاتھ اگر چڑھ جائے تو سامری اس اثر رسول سے ہدایت نہیں کرتا بلکہ وہ روایت و آیت پڑھ کے قوم کو گوشالہ پرست بنا دیتا ہے. سامریوں کو بھی بڑی حدیثیں یاد ہوتی ہیں, اثر رسول ان کے پاس بھی ہوتا ہے. یہ نہ سمجھنے کہ جو بھی رسول کی باتیں کرے وہ سامری نہیں ہوتا, بلکہ سامری بننے کے لیے اثر رسول ہونا ضروری ہے. روایت کو کہتے ہیں نا ماسورا, دعائے ماسور, روایت ماسور یعنی منقول, معصوم سے بچی ہوئی چیز, معصوم سے جو نشانی ہمارے پاس رہ گئی ہے. کبھی آیت قرآن پڑھ کر لا حکم الا للہ لوگوں کو ولایت سے دور کیا, کبھی کیا دکھا کر کبھی کیا دکھا کر. اور سب سے ظلم کی بات یہ کس کو عین دین بھی سمجھتے تھے. جب حضرت سید ساجدین مدینہ پہنچے, شام سے مدینہ واپس لوٹے, قبر رسول پر حاضر ہو کر عرض کی کہ اے جدنا میں کیا احوال بتاؤں کہ ہمارے ساتھ امت نے کیا کیا. فرمایا کہ جب کربلا میں ہماری طرف تیر پھینکتے تھے, آپ کی آل کی جانب جب تیر پھینکتے تھے, ساتھ قربتن اللہ نیت کیا کرتے تھے. قربتن اللہ کہہ کر آپ کے نواسے کی طرف, آپ کی بیٹیوں کی طرف, آپ کی آل کی طرف, آپ کی اولاد کی طرف تیر پھینکتے تھے. اور پھر کربلا میں فتویٰ لے کر آئے, فتویٰ لے کر آئے, اس زمانے کے مفتی کا فتویٰ لے کر آئے, اور وہ فتویٰ سب کو دکھایا گیا. کیا دکھایا گیا؟ کہا یزید خلیفہ ہے, حسین نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کی ہے, اور جو بھی خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرے اس کا قتل لازم ہو جاتا ہے. یہ فتویٰ دکھا دکھا کر حسین کو قتل کیا گیا. فتویٰ دیکھ کر کبھی دھوکے میں نہیں آ جانا, فتووں نے بہت کام کیا ہے. فتویٰ دکھا دکھا کر سید الشہداء کو, اس لیے سید ساجدین جو کچھ دیکھا مولا نے اپنی آنکھوں سے, جو ہم سن کے روتے ہیں وہ سید ساجدین نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا, کیسے برداشت کیا ہوگا. جب لوگ پوچھتے مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی, فرماتے شام شام شام. سوال یہ اٹھتا ہے کہ سید ساجدین کا سب کچھ تو کربلا میں لٹا, بابا کربلا میں شہید ہوئے, بھیا کربلا میں شہید ہوئے, چچا کربلا میں شہید ہوئے, خیمے کربلا میں جلے, لاشوں سے سر جدا کیے گئے کربلا میں ہوئے, لاشوں کو پائمال کربلا میں کیا گیا, حضرت علی اصغر کو تیر کربلا میں لگا, لیکن جگر سجاد کو شام کھا گئی. کیا ہوا شام کے اندر؟ کچھ تو ہوا شام کے اندر, بہت کچھ ہوا شام کے اندر, بہت کچھ ہوا شام کے اندر. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بہت ساری باتیں سید ساجدین کو معلوم نہیں ہونے دی, اور آ کر قبر رسول پر اظہار کر دیا. چونکہ اگر سید سجاد کو معلوم ہو جاتا شاید غیرت سے جگر پھٹ جاتا, سید سجاد کا غیرت سے جگر پھٹ جاتا. یزید ملعون نے دربان لگایا, دربان لگا کر پوچھنے لگا, پوچھنے لگا کہ میں نے سنا تھا حسین کی ایک بہن تھی جس کا نام زینب تھا, آیا کربلا میں ماری گئی یا اسیر ہو کے شام آ گئی. کسی نے کہا لعین اسیر ہو کے شام آ گئی ہے. پوچھنے لگا کہاں ہے, جو وہ منظر تھا جو سید ساجدین سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا, برداشت نہیں ہو سکتا تھا. ایک ملعون نے اشارہ کیا, کہا یزید وہ جو بڑھیا کے شانے پہ کندھے پہ پیشانی رکھ کے, وہ کندھے پہ پیشانی رکھ کے سفید بالوں والی خاتون جس کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں, وہی حسین کی بہن زینب ہے. بس یزید کی نگاہیں اٹھنا تھی. آپ کو معلوم ہے یزید ملعون اس وقت دربار میں کس حالت میں بیٹھا ہوا تھا؟ یہ ملعون شرابی تھا, یہ شرابی تھا. جب شرابی نامحرم کی نگاہیں اٹھی, کس طرف اٹھی؟ اس مخدرہ کی طرف اٹھی, اس معصومہ کی طرف اٹھی جسے کبھی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا. یہ جگر سجاد سے برداشت نہیں ہوا, لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سب کچھ سید ساجدین کو معلوم نہیں ہونے دیا, بلکہ کیا ہوا, کچھ باتیں آ کر روزہ رسول پر آ کر بیان کر دی. اپنی والدہ معظمہ کی سنت ادا کی کہ جب حضرت زہرا کو علی غسل دے رہے تھے, علی کی فریاد نکل گئی, علی کی فریاد نکل گئی. زوجہ رسول پوچھتی ہے علی کیا ہوا, زوجہ کے لیے رو رہے ہو؟ کہا نہیں, زہرا نے اپنا زخم چھپا کے رکھا تھا, مجھے دکھایا نہیں. مجھے اب معلوم ہو رہا ارے بیٹی نے بھی آ کر اپنی والدہ کی سنت پہ عمل کیا. کیا عمل کیا؟ ایک دفعہ روزہ رسول پہ حاضر ہو کر لوگوں سے کہتی ہے لوگوں باہر چلے جاؤ, ذرا روزہ رسول میں خلوت کر دو, میں اپنے نانا سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. لوگ سننا چاہتے ہیں, لوگ سننا چاہتے ہیں کہ نانا سے بی بی کیا کہتی ہے. جب لوگ باہر چلے گئے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا کر کیا کہتی ہے, نانا جان یہ جو زخموں کے نشان ہیں, یہ جو نیلے نشان پڑے ہیں, یہ رسیوں کے نشان ہیں, مجھے کربلا میں باندھا گیا, شام میں جا کر کھولا گیا. میں سارے رستے تازیانے کھاتی رہی, سارے رستے تازیانے کھاتی رہی, شام تک تازیانے کھاتے رہے.
فلا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا الله. پروردگار بحق محمد وال محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما, جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو عرش و بلیہ سے محفوظ فرما. پروردگار عالم اسلام پر ظلم و ستم ہو رہے تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, سامرہ میں ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما, گستاخان شان رسالت کو نیست و نابود فرما, مقدسات دین کی بے حرمتی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب کا سایہ دراز فرما, علماء اکرام مراجع اعظم کی حفاظت فرما, خداوند بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما, اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد عزاداران سید و شہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما, دشمنان عزا و عزاداری کو نیست و نابود فرما, اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سننے کی توفیق عطا فرما, تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بالخصوص شہداء کے لیے, خاص کر شہداء ثانیہ ہنگو کے لیے, بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.